ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرار بحسب امرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرضه। ये मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है जो अभी आपके सामने पढ़ी गई। रावी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। उस भाईचारे की और रिश्ते उखुवत का तकाजा क्या है, आगे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसको बयान फरमा रहे हैं। ला यज़लिमु, पहला तकाजा तो ये है कि वो अपने भाई के ऊपर जुल्म न करे, उसकी हक तल्फी न करे। दूसरा वला यख़ज़ुलुहु, उसको बेयारो मददगार न छोड़े। कोई दूसरा जुल्म कर रहा है, ये देख रहा है, और जुल्म करने वाले को जो है उसके जुल्म को अपने मुसलमान भाई से दूर कर सकता है तो उसके ऊपर उसकी मदद करना फर्ज है। बगैर मदद किए हुए उसको यूं ही छोड़ देना ये दुरुस्त नहीं है। उसी को फरमाते हैं ला यख़ज़ुलुहु, उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। वला याहतिरो, और उसको हकीर न समझे। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अत्तक्वा हाउना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तक्वा यहाँ है। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये जुमला इरशाद फरमा रहे थे तो अपने सीने मुबारक की तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया और फरमाया कि तक्वा यहाँ है। और ये जुमला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीन मरतबा इरशाद फरमाया, तक्वा यहाँ है, तक्वा यहाँ है, तक्वा यहाँ। फिर आगे फरमाते हैं बेहस्ब इमरई मिन शर अय्या तेरा खाओ मुस्लिम, एक आदमी की बुराई के लिए इतनी बात काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। और फिर आगे फरमाते हैं कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हराम, पूरा का पूरा मुसलमान अपने मुसलमान भाई के ऊपर हराम है। एक इंसान जो होता है ना, उस इंसान के वजूद में तीन चीजें होती हैं। एक तो उसकी जान है, एक उसकी उसका माल है, پر ایک اس کی عزت اور آبرو ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ جب بھی کسی آدمی کو آپ سوچیں گے تو اس کی شخصیت میں یہ تین پہلو ہوتے ہیں۔ تو پورا کا پورا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان پورا کا پورا اپنے مسلمان بھائی پر حرام ہے۔ کیا؟ دمو، اس کی جان، اس کی جان کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں، تماچا بھی نہیں مار سکتا، شریعت اجازت کے بغیر، جہاں شریعت نے اجازت دی وہاں تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کو انگلی نہ لگائے۔ وہ معلوم، اور اس کے مال، اس کا مال بھی پورا حرام ہے، اس میں سے ایک پائی شرعی جو ہے اجازت کے بغیر نہیں لے سکتا۔ وہ عرضو، اور اس کی عزت اور آبرو، وہ ایسی بات جس کی وجہ سے اس کی عزت کے اوپر آنچ آئے، تہمت لگانا، غیبت کرنا، اس کے متعلق غلط باتیں، غلط چیزیں پھیلانا، یہ سب ہر وہ چیز جو اس کی عزت اور آبرو کے اوپر جو ہے آنچ لانے والی ہو، اس کو جو ہے اس پر زد پڑنے والی ہو، ایسی چیز کی اجازت نہیں۔ یہ تو ترجمہ کیا میں نے پوری حدیث کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے دنیا میں تشریف لائے، دین اسلام، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دین کے ذریعے سے تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا، اور تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین اسلام کو بنایا، ایمان کو بنایا۔ قرآن میں باری تعالی نے اعلان فرمایا انما المؤمنون اخوتن، کہ تمام ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ بھائی ہیں، یہی ایک اخوت کا رشتہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی فرمایا۔ آپ جس زمانے میں تشریف لائے دنیا میں، اس وقت ایک دوسرے کی مدد کی بنیاد جو ہے وہ قبائل اور نسل کی بنیاد پر کی جاتی تھی۔ فلانا میرے قبیلے کا ہے، یہ میرے خاندان کا ہے، یہ میری فیملی کا ہے، اس کی وجہ سے اس کی مدد کرو، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو۔ ایک جملہ تھا ان کے ہاں جو بولا جاتا تھا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم، میں اس کا ساتھ دینا ہے۔ جیسا ہمارے زمانے میں یہی سوچ چل رہی ہے، اپنے آدمی کی مدد کرو، چاہے یہ مت دیکھو کہ وہ حق پر ہے یا باطل پر ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہی بات تھی، قبیلے کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حدیبیہ کے موقع پر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی پوری جماعت کو لے کر کے عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اور قریش کے کافروں نے آپ کو روکا آگے بڑھنے سے، مقام حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ قصہ تو بڑا لمبا ہے، آپ نے حکایات صحابہ کے اندر پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے سرداروں کے پاس کہلوایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم کو اس کا موقع دیا جائے ہم اپنا عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. لیکن مکہ مکرمہ کے مشرکین نے طے کر رکھا تھا کہ ان کو آنے نہیں دینا, آنے دیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی. اس لیے جو ہے لوگ یوں سمجھیں گے دیکھو ان کی مرضی کے خلاف وہاں عمرہ کر کے آئے, اس لیے انہوں نے روکا تھا. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو اپنا پیغام اور میسج لے کر کے ان کے پاس بھیجا. چنانچہ اسی موقع پر ایک آپ نے پیغام ان کے پاس یہ بھیجا تھا قبیلے بنو خزاع کے جو سردار تھے ان کے ذریعے سے کہ تم چاہو تو ہمارے ساتھ کیا کر لو, صلح کر لو ایک مدت تک کے لیے. جب یہ پیغام پہنچا مکہ والوں نے اپنی مدد کے لیے مکہ مکرمہ کے آس پاس جتنے بھی قبائل تھے ان تمام کو اپنے ساتھ کیا تھا اور ان کو غلط بات کہی تھی کہ یہ لوگ کعبۃ اللہ پر چڑھائی کرنے کے آ رہے ہیں. ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے, جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا وہ اپنے عوام کو غلط میسج دیتی ہے تاکہ وہ ان کی ان باتوں میں ان کا ساتھ دیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ لے کر کے نہیں آئے, آپ تو عمرے کی تو نیت سے تشریف لائے تھے. بارہ وہ سب ان کے ساتھ تھے. تو وہاں طائف سے عروہ بن مسعود ثقفی, طائف کے اندر جو قبیلہ آباد تھا بنو ثقیف, بڑا طاقتور قبیلہ تھا, ان کے وہ سردار تھے. اس وقت تک ابھی اسلام نہیں لائے تھے, بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی. انہوں نے قریش کے سرداروں سے کہا کہ اگر تم کہو کہ مجازت دو تو میں تمہاری طرف سے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے جاؤں. چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. وہ گئے, انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی ان باتوں میں ایک بات یہ کہی, چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر تھا جو لوگ تھے صحابہ وہ کسی ایک خاندان کے نہیں تھے, مختلف خاندانوں کے مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے, بلال حبشی بھی ہیں, صہیب رومی بھی ہیں, سمجھایا کہ نہیں, اور مختلف خاندانوں کے. تو عروہ بن مسعود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ اگر کہیں یہ سب تمہارے ساتھ ہیں, پنچ میل یعنی سب مکسچر لوگ ہیں, کوئی آڑا وقت آئے گا تو بھاگ جائیں گے, آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے, انہوں نے بڑا سخت جواب اس کو دیا عروہ بن مسعود کو. کیا کہا, سخت جملہ کہہ کر کے, کیا ہم دوسرا آدمی کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ تو چونکہ انہوں نے وہی زمانہ جاہلیت کی جو سوچ تھی اس کی بنیاد پر یہ جملہ کہا تھا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا, کون سا؟ ایمان کا. اور اسی رشتے کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بھی تاکید فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات اور احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں, بہت ساری حدیثوں میں تفصیل سے وہ سب بیان کیے گئے ہیں. جب بھائی چارگی کا رشتہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ قائم ہوا, رشتہ اخوت بندھتو کا گویا رشتہ قائم ہوا, تب اس کے حقوق کیا ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اسی ارشاد میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا, ایک مسلمان بھائی کی دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر کیا حقوق ہیں وہ بتلائے. جیسا کہ میں نے ترجمہ کیا تھا آپ کے سامنے, اس سے آپ کو مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا. پہلا آپ کو یہ بتلایا, بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خود اس کے اوپر ظلم نہ کرے، اس کی حق تلفی نہ کرے. دوسرا حق یہ بتایا کہ اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے. کوئی دوسرا ظلم کرتا ہو تو اس کے اوپر وہ اس کو ظلم کرنے نہ دے، روکے، اس کی حفاظت کرے. اور تیسرا حق بتایا کیا؟ ولا یا تیرو، کہ اس کو حقیر نہ سمجھے. بھائی حقیر کیوں سمجھ رہا ہے؟ اپنے آپ کو آدمی جب بڑا سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. اب کون اچھا اور کون گھٹیا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کون اللہ کے نزدیک عزت والا ہے وہ صاف طور پر بتلا دیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ایمان والے لوگو، ہم نے تم کو ایک عورت اور مرد سے پیدا کیا، حضرت آدم اور حضرت سارے انسانوں کا کے ماں باپ ایک ہی ہیں، سب حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں، اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے. یہ خاندان اور قبیلے یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کے لیے نہیں، بڑائی جتلانے کے لیے نہیں، میں فلاں قبیلے کا ہوں تو بڑا اور تم فلاں قبیلے کے ہو تو گٹیا ہو، نہیں. یہ تو خالی پہچان کے لیے ہے. ایک نام کے بہت سے آدمی ہوتے ہیں، عبداللہ نام کا یہ دو چار آدمی ہیں، اب دونوں کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ فلانی فیملی کا، اس کی حد تک یہ ہے، یہ فلانی فیملی کا، یہ فلانی فیملی کا. فیملی کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہوتی. تو یہ خاندان اور قبائل بڑائی کی بنیاد نہیں ہے، یہ تو آپس میں خالی پہچان کے لیے. بٹ عزت کس کی بنیاد پر ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ کی نافرمانی سے سب سے زیادہ بچنے والا، وہ ہے اللہ کے نزدیک عزت والا. اللہ کے یہاں عزت کی بنیاد صرف ایک ہی ہے، تقوی. تقوی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا فرماتے ہیں؟ التقوی ہاہنا، اپنے مسلمان بھائی کو حقیقت سمجھو. کیوں؟ حقارت کی بنیاد یہ ہوتی ہے نا کہ اس کو گھٹیا سمجھتے ہو، اپنے آپ کو عزت والا. تو دوسرا تم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں تو عزت کی بنیاد کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. کون کتنا اللہ سے ڈرتا ہے، کس کے دل میں تقویٰ زیادہ ہے اور کم ہے، وہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے دل. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. یعنی کسی کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسا تھرمامیٹر بنایا نہیں گیا ہے جس سے آپ کسی کے تقوی کو ناپ سکے، کوئی نہیں جانے. جس کے دل کی کیا کیفیت ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، گویا ایک مومن کو حقیر سمجھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آج کل کیا ہو گیا، دنیا کی مختلف بنیادوں کے اوپر ہم لوگ دوسروں کو کیا سمجھتے ہیں؟ حقیر سمجھتے ہیں. کبھی تو دنیاوی مالی مفلوق الحالی کی وجہ سے ایک آدمی غریب ہے بیچارہ، پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے، تو اس کو اس پھٹے پرانے کپڑوں میں ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ حقیر سمجھتے ہیں. یہ بنیاد نہیں ہے کارن گٹیا سمجھنے کی. اس کی قلب کی کیا کیفیت ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایک بڑا آدمی وہاں سے گزرا، سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں اونچا آدمی سمجھا جاتا تھا، وہ بھی مسلمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس آدمی کے، وہ تو وہاں سے گزرا خالی، حضور نے صحابہ سے ما تقولون فی هذا، اس آدمی کے سلسلے میں آپ حضرات کیا کہتے ہیں؟ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، حری ان خطب ان کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی اس لائق ہے کہ کسی جگہ اگر پیغام نکاح بھیجے تو جہاں نکاح کا پیغام بھیجا ہے وہ لوگ اس کے پیغام کو رد نہیں کر سکتے، نکاح کرایا جائے گا اس کا. وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، اور یہ آدمی اس لائق ہے کہ اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی، کوئی اس کی سفارش کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا، رد نہیں کر سکتا. وَإِن قَالَ أَن يُسْتَمَعَ، اور اگر کبھی کوئی بات اپنی زبان سے نکالے تو لوگ جان سے سنیں گے، جی حضور فرمائیں گے کیا ہے، سب اس کے سامنے کان لگا کر کے اس کی بات کو دھیان سے سنیں گے. یہ تین جواب صحابہ نے دیے. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابہ آدمی، رجل من فقراء المسلمین، بخاری کے الفاظ کہ غریبوں میں کا ایک آدمی وہاں سے گزرا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ان حضرات سے پوچھا، ما تقولون فی هذا، اس کے متعلق کیا ارشاد ہے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، حری ان خطب اللہ ان کا، کہ اللہ کے رسول یہ آدمی اس لائق ہے کہ اگر کسی جگہ پیغام نکاح بھیجے کوئی اپنی چھوکری اس کو نہیں دے گا. اس کا سامان میں ویلیو کیا ہے؟ کچھ بھی، کوئی لڑکی نہیں دے گا اس کو. وَإِن شَفَعَ لَا يُشَفَّعَ، اور اگر کسی کی سفارش کرے کوئی بھی اس کی سفارش کو قبول نہیں کرے گا. وَإِن قَالَ أَلَّا يُسْتَمَعَ، اور کوئی بات کرے گا تو کوئی بھی اس کی بات کی طرف کان نہیں دھرے گا. پتہ نہیں کون بول رہا ہے، ہوگا کوئی بکواس کر رہا ہوگا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا تو حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس جیسے، وہ جو پہلے گیا تھا نا، ایسے زمین بھر کر کے ہوں تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. کیا تھی دل کی کیفیت؟ وہ تو اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. دیکھو یہ ظاہری حالت کی وجہ سے حقیر سمجھا گیا، کسی کو حقیر سمجھنا بڑا خطرناک. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ابن ماجہ شریف کے اندر ہے، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے کعبۃ اللہ کو خطاب کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کعبۃ اللہ کو، ما اطیب کے و ما اطیب علی ہو گئے، کہ کعبہ تو کیسا پاکیزہ ہے اور کیسی پاکیزہ ہے تیری خوشبو، وما اعظم کی وما اعظم حرمت ہو گئے، اور کیسا عظمت والا اور تیری بڑائے اور عظمت کتنی اونچی، کتنی اونچی. ولیکن والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لقد يعني ترجمہ یہ ہے کہ مومن کی عظمت اللہ کے نزدیک اس کعبۃ اللہ کی عظمت سے زیادہ ہے, اس کے مال کی بھی, اس کے جان کی بھی. اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا گمان رکھیں. دیکھو ہر مومن, کوئی بھی مومن, ہر ایک کی جان, مال, عزت و آبرو اللہ کے یہاں بڑی قیمتی ہے ہر مومن. ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ بلا شرعی وجہ کے کسی کی جان پر, کسی کی مال پر, یا کسی کی عزت اور آبرو کے اوپر اٹیک کریں, اس کو نقصان پہنچائے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے, صحابہ سے حضور علیہ السلام سوال کیا, آپ خطبہ دے رہے تھے, پوچھا کہ ایو شہرین آگا, کہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ و رسول اعلم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. راوی کہتے ہیں روایت کرنے والے صحابی کہ ہمارا یہ جواب سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے, جس کی وجہ سے ہم یوں سمجھے کہ شاید آج آپ اس مہینے کا کوئی دوسرا نام تجویز کریں. لیکن پھر حضور نے پوچھا کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ کہا ہاں. صحابہ نے کہا بلا, کیوں نہیں؟ اس لیے پوچھا تھا کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ جو ہے وہ عاشور حرم ہے, جس میں عاشور حرمت والے مہینے زمانے جاہلیت میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے جو مہینے حرمت والے سمجھے جاتے تھے, عزت والے, ان میں سے یہ مہینہ ہے. اپنے باپ کا قاتل بھی اگر اس مہینے میں مل گیا ہو تو کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا, اتنا اس کا احترام تھا. ابھی نہیں, بعد میں دیکھیں گے, یہ مہینہ تو حرمت والا ہے, اس میں اس کو نہیں چھیڑ سکتے, اتنا ان کے دلوں میں احترام تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا, ایو بلدین آیا, یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اللہ و رسول اعلم, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. صحابی فرماتے ہیں کہ حضور تھوڑی دیر خاموش رہے, ہم یوں سمجھے کہ شاید آج آپ کوئی نیا نام تجویز کریں گے مکہ مکرمہ کے لیے. لیکن پھر آپ نے فرمایا الیست البلد, تو کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں؟ البلد یہ مکہ کا ایک نام ہے, جیسے المدینہ یہ مدینہ منورہ کا نام ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, اس سورہ بلد کے اندر جو قسم کھائی گئی ہے یہ البلد یعنی مکہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ یہ کیوں سوال کیا تھا؟ کیونکہ مکہ مکرمہ کا ادب و احترام, اس کی عزت اور حرمت عربوں کے یہاں اتنی زیادہ تھی کہ وہاں یعنی اس ایریے میں, حرم کے ایریے میں کسی کو کوئی چھیڑ سکتا نہیں تھا. باپ کا قاتل بھی اگر مل جائے وہاں تو اس کو وہ ہاتھ لگاتے نہیں, اسی جگہ دیکھی جائے گی, ابھی نہیں. اتنی عزت اور حرمت. پھر تیسرا سوال کیا, ایو یوم ھذا, یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے جواب میں عرض کیا اللہ و رسول اعلم, اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں زیادہ. یہاں بھی حضور خاموش رہے تھوڑی دیر, صحابہ یوں سمجھے شاید آپ کوئی اور نام تجویز کریں گے. لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھا الیس یوم النہر, کیا یوم النہر نہیں دسویں ذوالحجہ جو ہوتی ہے بکرا عید کا دن, عید الاضحیٰ کا, اس کو یوم النہر کہتے ہیں, کیا یہ یوم النہر نہیں ہے؟ یوم النہر کی بھی اتنی عظمت, اتنی گویا حرمت سمجھی جاتی تھی کہ اس دن کسی کے اوپر ہاتھ لگایا نہ جان پر نہ مال پر نہ عزت و آبرو پر. جیسا کہ ابھی میں نے کہا نا باپ کا قاتل بھی ملے تو اس کو ہاتھ لگاتے نہیں تھے. حضور صاحب نے فرمایا کیا یوم النہار نہیں, صحابہ نے کیا کیوں نہیں, یہ تین سوال کیوں کیے؟ یہ اس لیے کیا کہ یہ تین حقیقتیں ایسی تھی کہ یہ زمانہ جاہلیت سے ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی, ہر آدمی اس کو سمجھتا تھا. اب آگے جو تعلیم دینا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. تمہاری جانی, تمہارے مال اور تمہاری عزت اور آبرو تمہارے ایک دوسرے پر حرام ہے, جیسے اس دن کی حرمت اس شہر میں اور اس مہینے میں. تینوں کبھی بتایا تھا, خالی ایک حرمت اگر جمع آ جاتی تو وہ چڑھتے نہیں چڑھتے, جب تینوں جمع ہو جاتی تو کیا کہنا, اور زیادہ تاکہ گویا قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائی کی جان مال اور عزت اور آبرو کی حرمت کو اس طرح بیان کیا. آج ہمارا معاشرہ کیا ہے, معمولی معمولی باتوں میں اپنے مسلمان بھائی کے جو ہے کے ساتھ اس کی جان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, خاص کر کے اگر وہ کمزور ہو ذرا سی بات میں تماشا مار دیں گے. حالانکہ وہ موقع نہیں جہاں شریعت نے اس کی اجازت دی ہو, اس کی جان بڑی قیمتی ہے, اس کو ہم نہیں لگا سکتے. اور مال بھی معمولی معمولی اس پر لوگوں کا مال چھین لیا جاتا ہے, اور جو دھوکہ بازی ہوتی ہے, فراڈ ہوتا ہے اور خیانت ہوتی ہے, رشوت ہوتی ہے اور سود کے ذریعے سے اور مختلف طریقوں سے آپ جو ہے لوگوں کے مال ہڑپ بالکل بے درد کیے جاتے ہیں. حالانکہ ایک ایک پائی کو بہت قیمتی سمجھا گیا ہے, مسلمان کی ایک پائی بھی بہت قیمتی. آج تو لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے ہڑپ کر کے ایسے ہضم کر جاتے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں دیتے. جیسا معلوم ہوتا ہے جیسے کل کو قیامت میں اس کے متعلق کوئی سوال نہیں ہونے والا نہیں, اور کوئی اس کو ٹوکے تو الٹا کیا جاؤ میرا کون کیا بگاڑ لے گا. ارے بھائی چند روز کی زندگی ہے, دندنا لو. اللہ تعالیٰ نے بھی مہلت دی ہے اس دنیا کے اندر, اس کے بعد دیکھنا آخرت میں کیا ہونے والا ہے, کیا بگڑے گا وہاں پتا چلے گا, اور وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں. اور کسی عزت و آبرو معمولی معمولی باتوں کی وجہ سے لوگوں پر الزام, لوگوں کی غیبت, لوگوں پر تہمت, اور آج کل تو اس واٹس ایپ نے تو ہر ایک کی عزت کے کانکرے کر دیے, کوئی کسی کا کوئی مقام باقی نہیں رہا. جو بات غلط آئی آگے وہ بھیجنا کیا سمجھتا ہے, ضروری اور فرض سمجھتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ اگر تمہارا بھائی سویا ہوا ہو اور ہوا کی وجہ سے اس کی لنگی ذرا ہٹ جائے اور اس کا سطر نظر آنے لگے تو تم کیا کرو گے؟ عرض کیا, اے اللہ کے رسول ہم اس کو ڈانپ دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تم تو اور زیادہ کھول دو گے. عرض کیا ہماریاں, اے اللہ کے رسول ایسا کون کر سکتا تھا, تم کرتے ہو, تمہارے بھائی کی ایک بات تمہارے علم میں آتی ہے اور تم اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہو, یہ اس کو ننگا کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ آج تو اس واٹس ایپ کی نحوست کی وجہ سے جو ہے ایسے ایسے جرم ہو رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. تمہارا میں تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ایک مسلمان کی عزت اور آبرو, اس کی جان, اس کا مال, یہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے قیمتی ہیں, اور کسی کو حقیر سمجھنے کی تو شریعت اجازت ہی نہیں دیتی. غریب سے غریب دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے, ایک آدمی شرابی ہے, اچکتا ہے, چور ہے, تو میں کہ نہیں, اس کی وجہ سے, اس کے گناہ سے تو ہم نفرت کریں گے, لیکن اس کو حقیر نہیں سمجھیں گے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے, کسی آدمی نے کوئی گناہ کیا تھا, لوگ اس کو جو ہے برا بھلا کہہ رہے تھے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, بتاؤ اگر یہ آدمی کنویں میں گر گیا ہوتا تو تم اس کو نکالتے یا نہیں؟ کہاں نکالتے کہ اللہ کے صحابی, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, ہم نکالتے اس کو. پھر کیا اس کو برا بھلا نہیں کہتے؟ کیا آپ اس کو, اس کے اس گناہ کو برا, میں گناہ کو برا سمجھتا ہوں لیکن اس کو حقیر نہیں سمجھتا. بزرگوں نے لکھا ہے کسی گناہ کی وجہ سے, کسی کی حقارت, کسی شرابی کی شراب پینے کی وجہ سے حقارت دل میں آوے, ذرا یہ بھی سوچ لو کہ اس کو اس شراب کے گناہ سے بچانے کے لیے میں نے کیا کوشش کی, آپ نے کیا کوشش کی. جب آپ نے اس کو اس سے بچانے کی کوئی کوشش نہیں, آپ کو کیا حق پہنچتا ہے اس کو حقیق سمجھنے کا؟ بھائی کوئی بیمار ہے نا, کسی کو کینسر ہو گیا ہے, ایڈز ہو گیا ہے, تو کیا بیماری کی وجہ سے اس کو حقیق سمجھیں گے؟ اس کی بیماری کو تو برا سمجھیں گے لیکن بیمار کو برا نہیں سمجھیں, اس کے ساتھ تو ہمدردی کریں گے. کسی گناہ کی وجہ سے گنہگار کے ساتھ ہمدردی کریں گے لیکن گناہ کو برا سمجھیں گے, اس کوشش یہ کریں گے اس گناہ سے اس کو نکالنے, باقی گالیاں دینا, برا بھلا کہنا, اور خاص طور پہ یوں آر دلانا کسی گناہ کے اوپر. ترمذی شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اپنے بھائی کو کسی ایسے گناہ پر آر دلایا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے, حضور فرماتے ہیں قسم کھا کر کہ وہ مرے گا نہیں جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو. اس لیے بھائی معاملہ اہل ایمان کا معاملہ بڑا سنگین ہے, ان کے ساتھ ان کی ہر ایک کی حرمت عزت اپنے دل میں ہونی چاہیے. خیر خائی جس انداز سے شریعت نے ہمیں بتلائی ہے اس کا اہتمام ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق و سعادت عطا فرمائے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.